حکم دیا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اور ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعمیل فرمائی. ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم رنگ نہیں ہوتا, تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدا اسلام کے وقت عام لوگوں کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر لیں, پھر ہماری خبر لیں. اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے. آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر دائمی راحت کے مستحق ہو. عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر رہتی ہیں, اسی کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں, دولت لازوال کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں. بعض مسائل متعلقہ مسئلہ توریث الجد. اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے. آبا و اجداد کے اعمال کی جزا سزا اولاد پر نہیں ہوگی. لہا ما کسبت, اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں. اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا. اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں ہماری مغفرت تو ہمارے آبا و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی. اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں ہماری مغفرت ہی ہوگی. قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وغیرہ. ترجمہ جس کا یہ ہے ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کسی کا بوجھ قیامت کے روز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ, اور میں اس روز تم سے یہ کہوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا, یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا.
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ شرک اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں. تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں. خلاصہ تفسیر. اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، یہ تو یہود نے کہا تھا، یا نصرانی ہو جاؤ، یہ نصارہ نے کہا تھا، تم بھی راہ حق پر پڑ جاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کجی کا نام نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اس میں کجی آ گئی. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے. مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر بھی جو ہمارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بواسطہ وحی کے بھیجا گیا، اور اس حکم اور معجزے پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا، بس یہ حاصل ہے اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلا انکار و سرتابی کی گنجائش نہیں. معارف و مسائل. اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسبات سے تعبیر فرمایا ہے، یہ جمع ہے سبت کی، جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں. ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلیبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے. اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے. بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح، شیر، یہود، صالح، لوط، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
تو اگر وہ بھی ایمان لائے جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی, اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر. سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ, اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا, اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے, اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر, یعنی جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا, سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آویں جس طریقے سے تم اہل ایمان اہل اسلام ایمان لائے ہو, تب تو وہ بھی رائے حق پر لگ جائیں گے. اور اگر وہ اس سے روگردانی کرے تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو, کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالف ہیں مخالفت میں ہیں ہی, اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالی, اور اللہ تعالی تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور تمہارے اور ان کے برتاوے جانتے ہیں. تمہارے فکر و غم کی کوئی ضرورت نہیں. اے مسلمانوں, کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ملت ابراہیم پر رہیں گے, اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے, اور رنگ کی طرح ہمارے رگ و پیشے میں بھر دیا ہے. اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالی کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہو؟ جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا, اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. معارف و مسائل, ایمان کی مختصر اور جامع تفسیر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل ہے کہیں مفصل بیان کی گئی ہے. اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے, کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا. جو اعتقاد اس سے سر مو مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. توضیح کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو, اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں ہیں, اور ان کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے. فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا, اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے. اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرا ہیں, کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے, اور یہود و نصارہ بھی, اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی, مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا. فرشتے اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے, غلو گمراہی ہے. مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا, بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. دونوں کی تردید بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سے ہو گئی, یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کی افراط و تفریط ضلالت و گمراہی قرار دی گئی۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالی جل شأنہ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا تعالی کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس سے زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ نبی و رسول کی اختراعی قسمیں ذلی، بروزی، لغوی سب گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا، تو انہوں نے رسول و نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں، جن کا نام نبی ذلی، نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکور صدر آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان بالرسل میں کسی ذلی و بروزی کا کہیں نام و نشان نہیں، یہ کھلا ہوا زندقہ اور الحاد ہے۔ ایمان بالآخرہ کی تعویلات باطلہ مردود ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے قلب و دماغ صرف مادے اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انہیں مستبعد نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تعویلیں بمثل ما آمنتم بہ کے خلاف ہیں، اس لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان پر بغیر کسی جھجک اور تعویل کے ایمان لانا یہ در حقیقت ایمان ہے۔ حشر جسات کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی و روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویلیں کرنا، سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی نے لے لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرمائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری ایک آیت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کریں گے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرا سے نظر آنا چاہیے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرا سے نظر آنا چاہیے۔ صبغت اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا، ملت ابراہیم حنیفا، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے. اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تقدیر ہو گئی. ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ساتویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے. اس آیت نے بتایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے, اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا. نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا. اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے, مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات معاملات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے. واللہ عالم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت, حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا, اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے, اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے, اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا, اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. خلاصہ تفسیر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالی جل شانہ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے, حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے. سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں جیسا تمہارے بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے. مثلا نحن ابناء اللہ, اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا, یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے بھی خالص کر رکھا ہے. بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے, جیسا ان کے اقوال عزیز ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے. اور اس میں ہم کو اللہ تعالی نے ترجیح دی ہے, مگر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی, یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے, اور اس سے بواسطہ موافقت طریق اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو. سو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالی؟ اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے, اور وہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ملت اسلامیہ پر ہونا ثابت کر چکے ہیں جیسا ابھی اوپر گزر چکا ہے, اور جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں. سو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ من جانب اللہ پہنچی ہو اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے اور اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے بس یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے سو تم طریق دین میں ان کے موافق کب ہوئے پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی اور جب خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا تو اس سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو درکنار معارف و مسائل اخلاص کی حقیقت وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اس میں آیت مسلمہ اس میں امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ ہو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین